میں نے آپ سے صرف یہ کہا کہ ہم وہ ڈیوائسز وہ آلات جنہیں ہم دیکھنے اور سننے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان کی نوعیت یہ ہے. اس قسم کی جتنی بھی چیزیں پروردگار نے بنائی ہیں اس میں ہمارے لیے خصوصی پیغام ہے. ہر وہ چیز جو ہمارے سامنے رکھی گئی، ہر وہ شے جو ہمارے سامنے تخلیق کی گئی، یہ اپنی زبان حال سے ہمیں کچھ سمجھا رہی ہے. اور سب سے بڑی جو بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے وہ یہی سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو، تمہارا تمہیں جس نے خلق کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہارے وجود کو بنایا، وہ جن اصولوں کے تم پابند ہو یا اسیر ہو، وہ کسی کام کو کرنے کے لیے ان چیزوں کا حتماً پابند اور اسیر نہیں ہے. کہ بہت ساری چیزیں زندگی میں ایسی ہیں، بلکہ جب ہم نے نقطے کی بات کی اس کے حوالے سے بھی ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں کہ ایک انسان کا ایک نطفے سے پیدا ہونے کی پروبیبلٹی کئی لاکھ میں سے ایک ہوتی ہے. کہ ایک نطفہ مکمل کامل انسان بن جائے، اس کی اگر آپ پروبیبلٹی کیلکولیٹ کریں، امکان کیلکولیٹ کریں، تو لاکھوں میں ایک ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود اتنا سارا امکان پیدا ہو جاتا ہے. جیسا میں نے آپ سے کیا کہ یہ آنکھ اگر دیکھنے کے اعتبار سے آپ کہیں تو آپ کہیں عجیب چیز تو نہیں، لیکن اس آنکھ کے ذریعے سے آپ کو اور مجھے سب کچھ صاف صاف نظر آ رہا ہے. یہ کان سننے کے اعتبار سے اس میں بظاہر بہت انیکوریسی فیل ہوتی ہے، لیکن ہم اس کے ذریعے سے بالکل صاف آواز سن رہے ہوتے ہیں، اس کے قابل ہوتے ہیں. تو اب اگر آپ اس ظاہری نظام کو سمجھ گئے تو اب میں اس سے آگے چلوں.
ریٹینا کا جو فنکشن ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ فلٹر کرتا ہے چیزوں کو کسی حد تک.
جتنا کچھ بھی فلٹریشن ہے سب دماغ کے اندر، برین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب برین کے اندر ہے. یہ سب کے سب سینسر ہیں، سینسر ہماری انفارمیشن کو آگے پہنچاتے ہیں.
جیسے کان کا رسی کا رہتا ہے وہ جھیلی ہے،
جلدی ہے نہیں، جلدی فلٹر نہیں کرتا. جلدی جو ہے وہ آواز کی وجہ سے اس میں وائبریشن ہے، اس میں وہ وائبریشن آگے تین ہڈیوں کے سسٹم تک پہنچائی، ان میں لرزش ہے، وہ آگے بڑھنی وائبریشن وہ الیکٹریکل پلس میں کنورٹ ہوگی، الیکٹریکل پلس نرو کے ذریعے سے برین میں پہنچے. اب آپ جو کچھ بھی سن رہے ہیں وہ دماغ سے سن رہے ہیں، یا آپ جو فلٹر کر رہے ہیں کہ یہ آواز مجھے سننا ہے یہ آواز نہیں سننا، اس کا فیصلہ دماغ سے ہو رہا ہے.
اسی طرح
جی اب اس کو تھوڑا سا
دماغ کی طرف سے بتا سکتے ہیں کس طرح ڈائریکشن آتی ہے، مطلب کسی چیز کو فوکس کرنا ہے وہ دماغ سے ہی آ رہی ہے نا.
ہاں اب یہاں پر باتیں مبہم ہو جاتی ہیں. جب ہم برین پہ پہنچتے ہیں تو ابھی آپ کی تحقیق اتنا آگے نہیں پہنچی کہ آپ برین کو سمجھ پائیں کمر طور سے. یعنی برین میں مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ ریجن ہے کہ جو مثال کے طور پر کوگنیشن سے تعلق، ادراک سے تعلق رکھتا ہے، یہ وہ ریجن ہے کہ جو ویژن سے تعلق رکھتا ہے، یہ وہ ریجن ہے جو سماج سے تعلق رکھتا ہے. کیسے آپ کو پتا چلا کہ وہ آپٹک نرو جہاں جا رہی ہے یا آڈیٹری نرو جہاں جا رہی ہے اس سے، لیکن دماغ میں اصل میں کیا ہو رہا ہے؟
میرا مقصد ہے کہ اس آنکھ کے اندر کون سی نرو ہیں جو
آپٹک نرو، کہ جو آنکھ کے آخر کو یعنی ریٹینا کو اور برین سے کنیکٹ کر رہے ہیں. تو جو کچھ بھی آپ کی لائٹ اور کلر کی انفارمیشن یا امیج کی انفارمیشن ریٹینا پہ آتی ہے وہاں سے دماغ کو چلی جاتی ہے، اور جو بھی آپ کے دیکھنے کا تاثر ہے وہ پھر دماغ سے آ رہا ہے. اچھا اب تھوڑا سا اور گہرائی میں، یہ تو ہم نے ظاہری آلات سے سماوٹ و بصارت کی بات کی، اور اس کے اندر ہمیں ایک عجیب سی چیز یہ محسوس ہوئی کہ ان کی بناوٹ کچھ عجیب ہے. ان کی بناوٹ میں ہم نے ایک بہت اہم بات نوٹ کی کہ ہمارے دیکھنے کا جو نظام ہے وہ صرف آنکھ تک نہیں ہے, سننے کا جو نظام ہے وہ صرف کان تک نہیں ہے, بلکہ سننے اور دیکھنے کا سسٹم جاتا ہے دماغ تک, اور وہاں سے ہم حقیقتاً دیکھتے اور سنتے ہیں. اب میں دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے, مثال آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ کیا ہے, یہ سامنے دیوار پر ایک تصویر لگی ہے, کوئی آپ کہیں کہ یہ پینٹنگ ہے, کوئی صاحب آپ میں کہیں گے کہ یہ پہاڑ ہے, کوئی کہے گا کہ اس میں وادی ہے, ٹھیک ہے, جبکہ حقیقت یہ کیا ہے, مطلب کیا یہ پہاڑ ہے, کیا یہ پہاڑ پہاڑ نہیں, کیا اس کے اندر کوئی وادی پائی جاتی ہے, نہیں. یہ صرف اور صرف اگر آپ بالکل اس کی اصل کو دیکھیں تو کچھ کلرڈ پگمنٹس ہیں, پگمنٹ یعنی کچھ کلر ہیں, ان کلر کے پگمنٹس کو ایک کپڑے پر یا کاغذ پر آپ نے خاص ترتیب سے پھیلا دیا ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. جب آپ ایک چیز بناتے ہیں, ایک سینری بناتے ہیں, کیا بناتے ہیں, کلر ہی ہوتا ہے نا, ہمارے پگمنٹ ہوتا ہے, اس کلر کو آپ کاغذ پر خاص ترتیب سے بکھیر دیتے ہیں. اب آپ کو یا کسی کو اس ترتیب میں پہاڑ اور ندی اور نالے اور آبشار اور وادی جیسے دکھ رہے ہیں,
انسان کے دماغ میں پہلے سے موجود ہے یہ چیز,
سب کیا چیز ہے,
جی انفارمیشن رکھتے ہیں اس سینس کو,
نہیں, آپ کے پاس سب سے پہلے انفارمیشن کیا چاہیے,
پہلے آپ نے کبھی دیکھا ہوتا ہے,
سب سے پہلی مرتبہ جب آپ نے دیکھا,
اس نے بتایا,
سب سے پہلی مرتبہ جب آپ نے ایک تصویر دیکھی اور اس تصویر کے بارے میں کسی نے بتایا کہ اسے پہاڑ کہتے ہیں, تو آپ کو یہ بات سمجھ میں کیسے آئی,
ہے
نا, بہت مشکل سوال ہے کہ ہم بہت سارے کام آٹومیٹکلی ایسے کر رہے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم خود آگاہ نہیں ہوتے کہ ہمارا نظام کس طریقے سے چل رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار نے انسان کو ایک صلاحیت ایسی دی ہے کہ وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے اور اس دیکھنے والے امیج میں سے ایک معنی پیدا کرنے کی صلاحیت ہے. یہی وہ انفارمیشن ہے نا جو آپ نے پہلی دفعہ حاصل کی تھی جب آپ بچے تھے, جب آپ نے پہلی دفعہ کسی گائے کی تصویر دیکھی تھی, کسی بکری کو دیکھا تھا پہلی دفعہ, تو آپ کے اندر کیا ہوا تھا کہ آپ نے اس گائے یا بکری کو ایک وجود کی حیثیت سے درج کیا اور اس کی خصوصیات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا. یہ جو صلاحیت ہے اصل میں اس صلاحیت کا نام ہے بصارت, اصل میں اس صلاحیت کا نام بصارت. میں ایک چھوٹی سی اور مثال دوں, اس پر بہت اچھا لوگوں نے کام کیا ہے, ایک چھوٹی سی مثال آپ کو اور دوں. آپ فرض کریں ایک تصویر ہے, اس تصویر میں ایک جگہ آپ کھڑے اور آپ خود ایک اور تصویر کے آگے کھڑے ہیں کہ جو آپ کی ہے, سمجھ پا رہے ہیں, ایک تصویر ہے, تصویر میں آپ ہیں اور آپ کے سامنے ایک اور تصویر بنے گی جس میں آپ نظر آ رہے ہیں. آپ سے پوچھا جائے کیا چیز ہے, کیا ہے اس میں, آپ کہیں گے کہ میں اس میں اپنی تصویر کو دیکھ رہا ہوں جبکہ وہ پوری چیز بتاتے تو ایک تصویر ہے. محسوس کر رہے ہیں اس بات, اس پر ایک تصویر بنی ہوئی ہے, اس میں ایک تصویر اور ہے, اس تصویر میں کیا آتا ہے اور یہاں پر دکھایا گیا ہے کہ آپ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ اپنی تصویر کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ ایک تصویر ہے یا دو تصویریں ہیں؟ لیکن جب آپ سے کہا جائے گا کہ یہ کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ میں اس میں اپنی تصویر کو دیکھ رہا ہوں, جبکہ یہ پورا کچھ تو ایک تصویر ہے. اس جگہ تک پہنچے گی صلاحیت کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کون سی صلاحیت ہے دیکھنا. اور اس میں ایک مثال کہ آپ ایسی ہی ایک تصویر بنائیں کسی گائے بکری کے لیے اور اس کو لا کے سامنے کھڑا کرتا ہے, اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا, اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن آپ اس بات کو ڈسٹنگوش کر پا رہے ہیں کہ یہ تصویر ہے, تصویر میں ایک اور تصویر ہے, اگر چاہیے یہ سب خود مل کر ایک تصویر بن جائے. اس صلاحیت کا نام ہے بصارت.
دیکھنے کے بعد جو مائنڈ پروسیس کرتا ہے اس کو,
یعنی کہ دیکھنے کے بعد آپ جو نتیجہ نکالتے ہیں, آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد آپ اس سے جس نتیجے تک پہنچتے ہیں اس کا نام ہے بصارت, نہ کہ آپ کی دیکھنے کی صلاحیت. اور اسی طریقے سے سماج, تھوڑا سا فرق اس میں یہ ہے کہ مشاہدہ آپ کو زیادہ تر عبرت کی طرف لے جاتا ہے اور سماعت آپ کو زیادہ تر غور و فکر کی طرف لے جاتی ہے.
بصارت ہے یہ رویوں کیا وجہ سے رویے آدمی دیکھتا ہے ملکی یا مطلب
اب سانس کو پھیلاتے رہیے نا, جب سانس کو پھیلاتے رہیے کہ اب آپ کو خدا نے کیا کچھ دیکھنے کی صلاحیت دی ہے,
مطلب رویے کے حوالے سے جو ہم
آپ کیا کچھ دیکھ سکتے ہیں, اس کی پیک آپ کے سامنے بیان کر اس بصیرت کی انتہا. تو پیغمبر نے فرمایا کہ اعلان بصیرت انا و من تبعنی, سورہ یوسف کی آیت ہے کہ بصیرت پر ہیں انا میں اور جو میری اتباع کرتا ہے. تو بصیرت پر ہے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دیکھ سکتے ہیں, کیا دیکھ سکتے ہیں جو پیغمبر اکرم اور ان کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا دیکھ سکتے ہیں؟ تو جیسا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کسی شے کو نہیں دیکھا مگر اس کے قبل اور اس کے بعد اور اس کی ماہیت میں خدا کو دیکھا. تو اس بصیرت میں کتنی صلاحیت ہے؟ یہ بصیرت کہاں تک جا سکتی ہے؟ خدا کو دیکھ سکتی ہے. اس صلاحیت کا نام ہے بصیرت. اس صلاحیت کا نام
بصیرت.
بصیرت میں جو ہم ایسی چیز دیکھتے ہیں جو آنکھوں سے نہ دیکھی ہوا ہے. اس لیے میں نے کہا کہ ابھی سوالات کو صرف اس تک رکھیے, اس بیان تک جو میں نے کیا ہے, کہ اگر اس ڈیفینیشن پر آپ کو اشکال ہے تو آپ بتائیں. یہ جو ہم نے بصارت اور سماعت کی تعریف سمجھنے کی کوشش کی اس پر اشکال ہے, بتائیے کہ بصارت اور سماعت کام کا فعل نہیں, پہلی بات ہی سمجھ میں آئی, کام اور آنکھ کا فعل نہیں, بلکہ بصارت اور سماعت دماغ کا فعل ہے, یا یوں کہیے کہ وجود انسانی کا فعل ہے جسے خدا نے سمیع اور بصیر بنایا تھا. اور سماعت اور بصارت کسی بھی شے کو دیکھ کر اس کی حقیقت اور معنویت تک پہنچے گا. اسی لیے ہر انسان کی سماعت اور بصارت مختلف ہوتی ہے. تو یہ ایک ہی چیز کو دیکھ کر آپ جو نتیجہ نکالیں گے وہ میں نہیں کروں گا. ایک ہی بات کو سن کر آپ جہاں پر پہنچیں گے میں نہیں پہنچوں گا. تو یہ نتائج کا فرق کس پر ڈیپینڈنٹ ہے؟ میری سماعت اور بصارت کی صلاحیت پر ڈیپینڈنٹ ہے. میرے آنکھ اور کام نہیں, آنکھ مجھے بھی ایک چیز دکھا رہی ہے, آپ کو بھی ایک چیز دکھا رہی ہے. تو یہ امام علیہ السلام بھی کھڑے ہو کے کعبے کو دیکھ رہے ہیں اور دوسرے لوگ وہ بھی وہیں کھڑے ہو کے کعبے کو دیکھ رہے ہیں. کعبے میں انہیں جو نظر آ رہا ہے جو انہیں نظر آ رہا ہے اس کا زمین آسمان کا ہونا ہے. یہ ہے بصارت. اسی جگہ پر ہم بھی بیٹھے ہیں, پیغمبر اکرم بھی بیٹھے ہیں, وہ فرشتہ وحی کی آواز کو سن رہے ہیں, ہمیں خبر بھی نہیں ہو رہی. اس کا نام ہے سماعت. کس طرح ہے؟ تو ہم نے تمہیں کیا دیا؟ یہ دو عظیم و شان صلاحیتیں آ رہی ہیں, سماعت اور بصارت. اور صرف سامع اور باصر نہیں بنایا بلکہ سمیع اور بصیر بنایا. کہ انسان کی صلاحیت جو عملی اور آئمہ کے ذریعے سے نظر آتی ہے, یا کسی بھی, میں نے آپ کے سامنے ایک دیکھنے کی مثال آپ کو دی, سننے کی بھی مثال آپ کو دیکھوں کہ امام صادق علیہ السلام جب مارے یوم تین پر پہنچ کر کئی دفعہ تکرار کی تو بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو پوچھا کہ کیا ہوا, تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تکرار کرنے کے دوران مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں اس کے نازل کرنے والے سے قرآن کو سن رہا ہوں. کہ جس نے قرآن کو نازل کیا ہے وہ سنا رہا قرآن. یہ ہے سمیع اور بصیر. تو جس کو شروع آپ ظاہر سے کریں لیکن یہ چیز پہنچتی یہاں تک ہے. ظاہر آپ کے لیے اشارہ ہے, جب آپ آنکھ کو دیکھتے ہیں, کان کو دیکھتے ہیں, اس کے سسٹم کو دیکھ کر آپ کے لیے اشارہ ہے. یہ کان اور آنکھ نہیں دیکھتی بلکہ اس کے پیچھے جو دماغ ہے جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے, بہت امام علیہ السلام کے وہ دماغ جو روح سے کنیکٹڈ ہے, روح ہے انسان سے, وہ دیکھ رہا ہے. اس کی صلاحیت کا نام سماعت اور بصارت. اب آخر میں دو باتیں صرف باتیں کرتے ہیں. پہلی بات کہ آنکھ اور کان ہونے کے باوجود, آنکھ اور کان ہونے کے باوجود ممکن ہے کہ سماعت اور بصارت نہ ہو, اور آنکھ اور کان نہ ہونے کے باوجود ممکن ہے کہ سماعت اور بصارت پائی جائے. کیوں؟ اس کی دلیل پہلا جملہ ہے کہ خدا نے آنکھ اور کان کو سمیع و بصیر ہی بنایا تھا. پجاڑ نہ ہو سمیع بدلا, اس وجود انسانی کو سمیع و بصیر بنایا. سمیع و بصیر آنکھ اور کان کی صفت نہیں ہے, انسان کی صفت ہے. تو اس لیے اگر کان اور آنکھ نہ ہو ہو تب بھی سماعت اور بصارت سے محروم انسان ہو سکتا ہے, اور اگر کان اور آنکھ نہ ہو خراب ہو جائیں تب بھی سماعت اور بصارت موجود ہو سکتی ہے. اس کی آپ کو ایک ایک مثال دیتا ہوں, مثال بات کرتا
ہوں. دل سے دیکھتا ہوں, دل سے سنتا ہوں.
جو آیتیں آج ہم نے دی اس میں جو دوسرا صفحہ ہے اس کی آخری آیت, دوسرے صفحے کی آخری چوتھے نمبر پہ جو آیت ہے, اس آیت کا نمبر ہے 179 179 اور سورہ آراف. آراف آراف کا نمبر ہے 7. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, اور بے شک پیدا کیا ہم نے جہنم کے لیے کثرت سے جنوں اور انسانوں کو، اور بے شک پیدا کیا بنایا جہنم کے لیے کثرت ہم نے کثرت سے جنوں اور انسانوں کو. جن کو جہنم کے لیے پیدا کیا ان کی خصوصیت کیا ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کی سب سے پہلی کوالٹی کیا ہے؟ ان کے لیے قلوب ہیں، لہم لا یعنی فور دم، لہم ان کے لیے قلوب ہیں، لا یفقہون بہا، بہا یعنی اس کے سبب سے، ان قلوب کے سبب سے وہ گہرائی میں نہیں جاتے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب جو بالکل ورڈ ٹو ورڈ جو پراپر ترجمہ بن رہا ہے کیا، کہ ان کے لیے قلوب ہیں، لا نہیں، یا قبونا وہ تفقہ کرتے، بہا ان کے سبب سے، یعنی قلوب کے سبب سے وہ اپنی گہرائی کے سبب سے وہ گہرائی میں نہیں اترتے. لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے لیے عین یعنی آنکھ، ان کے لیے آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، لیکن ان آنکھوں کے وسیلے سے وہ بصیرت نہیں حاصل کرتے. آنکھ بصیرت حاصل کرنے کا ایک وسیلہ ہے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُذُنٌ، یعنی کان، ان کے لیے کان ہے، لا يَسْمَعُونَ بِهَا، لیکن اس کے وسیلے سے سماعت نہیں کرتے. تو یعنی کان اور آنکھ کی سلامتی کے باوجود سماعت اور بصارت سے محروم ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے جو پہلا جملہ ہے؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، قلوب کے اندر کیا چیز ہے؟ قلوب کے ذریعے سے آپ کے ذہن میں اترے ہیں. آپ آیا تک مطلب سمجھ رہے ہیں؟ لہم قلوب، ان کے لیے قلوب ہیں، لا نہیں، یفقہون نہیں وہ تفقہ کرتے، بہا اس کے ذریعے سے، یعنی قلوب کے ذریعے سے ہمیں کسی گہرائی میں اترنا چاہیے جس کی خدا ہم سے توقع کر رہا ہے. اب ان قلوب کے ذریعے سے کس گہرائی میں اتر سکتے ہیں؟ وہ فطرت جسے خدا نے ہر انسان کو عطا کیا ہے. خدا اس بات کی توقع رکھتا ہے کہ اس قلب کے ذریعے سے تم کس کی گہرائی میں اترو گے؟ خود اپنے وجود کی گہرائی میں اتر کے اپنی فطرت کو پاؤ گے. اور جو اس گہرائی میں نہیں اترتا وہ آنکھ رکھنے کے باوجود اندھا ہے، اور کان رکھنے کے باوجود صم بکم عمیم فہم لا یرجعون. سمن یعنی بہرا، بکمن یعنی گونگا، فرمیون یعنی اندھار. اگر ایک شخص رستہ بھٹک جائے، ایک رستے پر چل رہے بھٹک جائے، اور وہ سماعت سے بھی محروم ہے، اب اس کے پاس دیکھیے رستے کی طرف واپس آنے کے لیے کیا امکانات ہیں؟ کوئی آواز سنے اور اس آواز کی سمت چل پڑے اور رستہ پا لے، یا اگر اس کی زبان سلامت ہے تو چیخے چلائے اور پکارے اور کوئی اس کی مدد کو آ جائے، یا اس کی آنکھ سلامت ہے تو دیکھ کر رستے کو پا لے. جس کے پاس نہ کان ہے، نہ زبان ہے، نہ آنکھ ہے، وہ بھٹکنے کے بعد رستے پر واپس کیسے آئے گا؟ صم بکم عمیم فہم لا یرجعون، اس کے لیے پھر پلٹنا نہیں ہے. کیسے پلٹے گا؟ تو کان اور آنکھ رکھنے کے باوجود بصارت اور سماعت نہیں ہوتی. تو یہ قرآن سے سمجھ آ رہی ہے نا, اس کو انشاءاللہ اور ہم اگلی دفعہ اسی کنسپٹ کو اور ڈیولپ کریں گے. اب آپ کو دوسری مثال دے دوں کہ جس میں کہ انسان بصارت اور سماعت تک پہنچتا ہے اگرچہ کہ اس کے کان اور آنکھیں نہ ہوں یا بظاہر. اس میں دیکھیے ایک چیز اور آپ کی طرف میں, پھر ہم کہتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ پہلے ایک ہمارے پاس ماڈل ہوتا ہے ایک چیز کا, انفارمیشن ہوتی ہے ہمارے پاس, اس کے بارے میں کوئی اطلاع ہوتی ہے تب ہم ایک چیز کو جانتے اور پہچان لیتے ہیں. لیکن کئی مواقع یا کئی مقامات ہمارے سامنے ایسے ہیں یا کئی مثالیں ایسی ہیں کہ جہاں پر کسی ماڈل کے بغیر, کسی نمونے کے بغیر آپ کو ایک چیز نظر آئے گی. میں آپ کو قرآن سے دو مثالیں دوں اور ایک مثال زندگی سے. حضرت یوسف علیہ السلام لڑکپن میں اپنے میرے بھائیوں کے ستم کے سبب اپنے ملک سے نکلے, مصر پہنچ گئے. مصر پہنچنے کے بعد بازار میں بک گئے, بازار میں فروخت ہونے کے بعد بادشاہ کے محل پہنچ گئے, بادشاہ کے محل میں آنے کے بعد زوجہ عزیز مصر ان کے پیچھے لگ گئی. انہوں نے خود ہی دعا کی کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ میں قید میں چلا جاؤں, قید میں چلے گئے. ٹھیک ہے, اب اس کے بعد پتہ نہیں کتنے عرصے تک کام کر رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کتنا طویل عرصہ. اس زمانے میں تہخانے زیادہ تر کیسے ہوتے تھے, ڈنجنز ہوتے تھے, جنہیں تہخانوں کے اندر لے جا کے اتار دیا اور پتہ نہیں انسان کو نہ دن کی روشنی نظر آئے, نہ دھوپ نظر آئے, نہ کچھ گیا ہوتا. اور تقریباً حضرت یوسف علیہ السلام کا یہی حال ہوتا اگر وہ دو قیدی ایک باورچی اور ایک ساقی تہخانے میں نہ آتے, کیونکہ بادشاہ کو اس وقت تک تو خیر آئے نکال کا یہی حال ہوتا. اب آپ دیکھ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کیا ہے, کیسے گزر گئی. جب وہ تہخانے سے نکلتے ہیں اور بادشاہ ان کی صلاحیتوں سے متاثر ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ مجھے, یعنی اپنے الفاظ میں کہوں کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو, انی حفیظ علیم. وزیر خزانہ کے لیے دو سب سے اہم شرائط, سب سے پہلا یہ کہ وہ محافظ و واسط نہ ہو. میں حفیظ, حفیظ یہاں پھر وہی پڑھنے پر آ گیا کہ بہت زیادہ حفاظت کرنے والا ہوں, اور علیم بہت زیادہ علم رکھنے والا ہوں, یعنی کس چیز کا علم رکھنے والا ہوں کہ یہ اکنامی نظر رکھ دی جاتی. ابھی آگے اگلے سال جو سات سال تحت میں آنے, تحت کے آنے والے ہیں, اس کے لیے میرے پاس پوری پلاننگ موجود ہے کہ یہ قوم ہوگی نہ مرے. اور انہوں نے ایسا کر کے دکھایا کہ نہ صرف یہ کہ قوم مصر کو اچھے طریقے سے کھلایا بلکہ گرد گرد کے تمام علاقے کے لوگوں کو کھلایا. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ تربیت حضرت یوسف کو کہاں سے ملی. میں یہ مثال میں نے خاص طور سے اس لیے دی کہ یہ پیورلی ایک دنیاوی کام ہے, جسے آپ کسی یونیورسٹی میں جا کے سیکھتے ہیں, کوئی الہی چیز نہیں ہے. کیا آپ کہیں گے علم لدنی, میں نے خوابوں کی تعبیر کے علم کی بات نہیں کی. کیا آپ کہیں گے علم لدنی, ایک مملکت کے اکنامک سسٹم کو چلانے کے بارے میں. یہ چیز حضرت یوسف کو کہاں سے مل رہی ہے؟ جناب آسیہ زن کرام ان کی زندگی کیا ہوگی؟ چراؤں کے محل میں رہتی ہیں, فرعون کے غلبے میں ہیں, ان کا آنا جانا نہیں ہے. ان کے حوالے سے سورہ تحریم کے آخر میں ایک آیت نقل ہوئی ہے کہ جس میں پروردگار زوجہ فرعون کا قول نقل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہم نے اہل ایمان کے لیے ایک مثال دی ہے, مومنین کے لیے ایک مثال پیش کرتے ہیں. فرعون کی بیوی تھی, فرعون کی زوجہ تھی, تو جب اس نے یہ کہا کہ اے میرے پروردگار رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، میرے لیے بنیاد رکھ اپنی بارگاہ میں، اپنے قرب میں ایک گھر کی جنت میں. اتنا گہرا جملہ ہے کہ شاید ہم اس کو سمجھنے کے مطابق ہیں. اے میرے رب بنیاد رکھ عندک، ہم صرف جنت چاہتے ہیں، عند اللہ جنت نہیں چاہتے. یعنی ہمیں اس جنت سے غرض زیادہ ہے کہ جس میں ہمیں عیش و آرام مل جائے، سکون مل جائے. عند کا اپنے پاس، اپنے مقام میں، قرب میں، مجھے وہ جنت چاہیے جو تیرے قرب میں ہو. صرف جنت نہیں چاہیے، صرف جنت نہیں چاہیے، وہ جنت چاہیے جو عند کا تیرے قرب کے مقام میں ہو. یہ زن فرعون کو، فرعون کی صحبت میں رہنے والی خاتون کو یہ معرفت کہاں سے مل رہی ہے؟ آئیوں اور اذن تو بالکل ظاہر، یہ عین آپ آنکھ کو کہتے ہیں اور اذن آپ کان کو کہتے ہیں، ٹھیک. اور قلب کا لفظ بھی بظاہر اس کا ترجمہ دے رہا ہے، لیکن اس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ قرآن کریم دل سے جو مراد دے رہا ہے وہ انسان کے مرکز ادراک کو مراد دے رہا ہے. یعنی کہ جو انسان کی ادراک اور فکر کا مرکز ہے وہ قلب ہے، اور اسی سے بہتر جہتر رکھا
ہے. مطلب یہاں ذکر ہے کہ جو مادی مشاہدہ ہے یا مادی
سماج ہے
وہ تو ہو رہی
ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک شخص وہ پیغمبر کی صحبت میں بیٹھا ہے، پیغمبر کی بات سنتا ہے لیکن اس کا کوئی اثر نہیں اس کے اوپر، اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے اذن ہے، سماعت نہیں ہے. پیغمبر کے پاس بیٹھا ہے، پیغمبر کی گفتگو اس کے کانوں تک پہنچ گئی، اس گفتگو کو وہ سمجھ بھی رہا ہے کیونکہ پیغمبر زبان عربی نہیں بات کر رہا ہے، لفظ الفاظ بھی اس کے لیے مومن نہیں ہے، لیکن اس کا اثر اس پہ نہیں پیدا ہو رہا. یعنی جیسے میں نے ان سے کہا کہ سماعت کے معنی کیا ہے، کہ جو سنے اس کی معنویت اور حقیقت تک پہنچے، اس کا اثر پیدا ہو. جی، تو یہاں پر سماعت، یعنی سماعت کی جو ہم تعریف کر رہے ہیں کہ سماعت ایک چیز ایسی ہے کہ جس کا تعلق وجود انسان سے، کہ وجود انسان جب ایک شے کی حقیقت تک پہنچتا ہے تو وہ پھر سماعت اور بصیرت کہلاتی ہے، نہ کہ صرف سن رہے ہیں،
نہ کہ صرف دیکھتے ہیں.
جی، ان کا اصل کام ہے انفارمیشن کو قلب تک یا عقل تک پہنچانا. اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ میسج ہمیں دیکھنے سے بھی ملتا ہے کہ جو کچھ انفارمیشن ہے وہ جا رہی ہے دماغ پر، اور دماغ اس پر اپنی جو بھی فکر ہے یا ادراکات ہیں ان کو اپلائی کر کے ایک نتیجہ نکالتا ہے. جو نتیجہ نکلتا ہے وہ سماعت اور بصارت ہے. سماعت اور بصارت اس نتیجے کا نام ہے.
وہ نتیجہ غیر مادی
ہے،
اس نتیجے کی قبولیت
جی،
نتیجہ جیسے ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ حق یہ ہے مگر جب تک قبول نہیں کرتے.
اسی کو انہیں بہت سارے مجھوں میں کہنا نتیجہ ہے کہ ابو جہل کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جو قرآن حق ہے، لیکن پھر بھی تلوار لے کے اس کو مقابلہ کر رہا ہے. تو نتیجہ تو یہی ہے، یعنی اس نے ان ساری انفارمیشن کو ریسیو کیا، پروسیس کر کے نتیجہ یہ نکالا کہ محمد سے جنگ کرنا چاہیے. تو نتیجہ تو یہی ہے. اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے اگلی دفعہ، یہ گفتگو بڑھنا بات کر رہی ہے. اچھا، پھر اب اس چیز کی میں مثال آپ کے سامنے، یہ دو مثالیں میں نے قرآن کریم سے آپ کی پیش کے سامنے پیش کی، ایک معصوم کی اور غیر معصوم کی. لیکن حضرت یوسف کی بھی وہ مثال پیش کی کہ جس کا تعلق ایک دنیاوی اسکل سے ہے، کسی الہی علم سے نہیں ہے. تو یہ ایک ملک کے معاشی نظام کا چلانا ایک دنیاوی اسکل ہے جو آپ سیکھتے ہیں، لرن کرتے ہیں. حضرت یوسف اپنی زندگی قید خانے میں گزار کے ماہر معاشیات کیسے بن گئے؟ میرا سوال یہ ہے کہ وہ اس چیز کا نام ہے بصیرت. اور یہاں سے ہمارے لیے کچھ ایوینیوز اور بھی کھلتے ہیں، انشاءاللہ پھر ہم وہ بات بات کریں. اور اسی طریقے سے میں نے پھر غیر معصوم ہستی کی مثال آپ کو دی کہ جو صنف نازک ہے، صنف معلوم ہے، ایک ظالم ترین بادشاہ کے قابو میں، اس کے محل میں زندگی گزرتی ہے، لیکن وہ اپنے لیے جب دعا مانگتی ہیں وہ خاتون تو کہتی ہیں کہ مجھے صرف جنت کا گھر نہیں چاہیے بلکہ وہ گھر چاہیے جو تیرے پاس ہو. یہ بصیرت کیسے حاصل ہوتی ہے انسان، یعنی اس پر ہمیں غور کرنا ہے. اور اسی سے ہمارے سامنے جو نیا ایک راہ کھل رہی ہے وہ یہ کھل رہی ہے کہ جن ظواہر کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، ان ظواہر کی عدم موجودگی بھی میں بھی بصیرت اور سماعت انسان کو حاصل ہوتی ہے. اب میں آخر میں چند جملے پڑھ دوں. آپ نے سنا ہوگا بلکہ ہمارے میٹرک کی بک میں بھی ایک چیپٹر ہے ہیلن کیلر کا. ہیلن کیلر وہ خاتون تھی امریکہ میں رہنے والی کہ جس کے بچپن میں ہی تقریباً 3 یا 4 سال کے سن میں ٹائفائڈ کی وجہ سے اس کی سماعت اور بصارت دونوں چلی گئی، یعنی کام بھی ختم ہو گئے، سننے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی، دیکھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو گئی. اور آپ کو یہ بات اچھی طرح پتا ہے کہ جو جیسے قرآن میں بھی کہا کمن بکمن، یہ ترتیب کیا بتاتی ہے کہ انسان کا گونگا ہونا اس کے بہرے ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی جو اپنی زبان کی خرابی کی وجہ سے گونگے ہوتے ہیں، زیادہ تر افراد سماعت کی خرابی کی وجہ سے نہیں بول پاتے، اس لیے کہ آپ جو سنتے ہیں وہی بولتے ہیں، اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی بچہ ابتدائی سن میں سماعت سے محروم ہو جائے تو بول بھی نہیں پائے گا، تو 3-4 سال کے سن میں وہ عورت یعنی جو وہ بچی جو ہیلن کیلر سماعت سے بھی محروم ہو گئی، یعنی سماعت تو بصارت کان بھی ختم ہو گئے آنکھ بھی ختم ہو گئی. اب کیا ہو اس کے لیے؟ ظاہر ہے کہ شروع میں تو وہ قصبے معطل ہے، کچھ بھی نہیں. اس کو پہلے ٹیچر ملے. اب دیکھیں خدا بھی ظاہر ہے علم خدا اسباب خدا، ایک ٹیچر ملی جس کا نام تھا مس سلیون، یگ لڑکی تھی. اس نے اس کے ساتھ کس طریقے سے کام کرنا شروع کیا ہے کہ اس کو وہ گھر میں سامنے ایک تالاب تھا، تالاب کے کنارے گیلی مٹی میں لے جا کے وہ ایک ایک الفابیٹ ایک ایک حرف لکھتی تھی، ایس ای ڈی. اس کے بعد وہ حرف لکھنے کے بعد بچی کی انگلی اس پہ محسوس کراتی تھی کہ یہ حرف یہ ہے، پھر اس کے بعد اس کی انگلی رکھتی تھی اپنے ہونٹوں پر اور اپنے ہونٹوں سے اس حرف کو پروناؤنس کرتی تھی جس کی، اور پھر اس کے بعد کہتی تھی کہ یہ اور مصر تم خود بولو. اس طریقے سے اس نے اس بچی کو جو بہری اور اندھی تھی اس نے اس کو بولنا سکھایا. وہ آگے چل کے کافی ایک نامور خاتون بنی، پاکستان میں آئی تھی. اس کے میں کچھ جملے جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. آئی نو مائی فرینڈس ناٹ بائی دیئر فزیکل اپیئرنس بٹ بائی دیئر اسپرٹ. میں اپنے دوستوں کو ان کی ظاہری شکل و شباہت سے نہیں بلکہ ان کی روحوں سے پہچانتے ہیں. کنسیکوئنٹلی ڈیتھ ڈز ناٹ سیپریٹ می فرام مائی لوڈ ونس. تو کیونکہ مجھے ظاہری شکل و شباہت پر پتا نہیں مجھے کس کی ہے، تو کیونکہ جب میں ان کی روحوں کو دیکھنے کے قابل ہوں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ موت مجھے میرے محبوب لوگوں سے جدا نہیں کر سکتے. At any moment I can bring them around me to cheer my loneliness. آپ نے اس چیز کو کبھی محسوس کیا ہے؟ کبھی آنکھیں بند کر کے محسوس کیا گیا کہ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں نظر آنا بند ہو جائیں تو کیسے لگے گی، اور یہ ساری آوازیں سنائی دینا بند ہو جائیں تو کیسا لگے گا؟ یعنی اس عورت کو کیا لگتا ہوگا کہ جس کو نہ کوئی آواز سنائی دیتی ہے نہ کچھ نظر آتا ہے؟ تو وہ یہ کہتی ہے جب بھی میں چاہتی ہوں میں انہیں اپنے پاس بلا لیتی ہوں تاکہ وہ میری تنہائی کو دور کر سکیں. Therefore to me there is no such thing as death in the sense that life has ceased. لہذا میرے لیے موت ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو زندگی کے خاتمے کا نام ہے. The inner or mystic sense, میرا جو اندرونی اور عرفانی احساس ہے حس ہے, gives me vision of the unseen. وہ مجھے ان چیزوں کا ویژن عطا کرتا ہے جو ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی. ان دا مکس آف ایوری ڈے ایئر, اس ہوا میں میں بارشوں کے برسنے کو دیکھ رہی ہوتی ہوں. آئی ایم کانشیس آف دا اسپلینڈر دیٹ بائنڈز آل تھنگز آف ارتھ ٹو آل تھنگز آف ہیون. میں اس چیز سے آگاہ ہوں کہ جس نے زمین کی تمام چیزوں کو آسمان کی تمام چیزوں سے جوڑ کر رکھا ہے. آئی پرزنٹ دا لائٹ وچ شیل گیو می ویژن اے تھاؤزنڈ فولڈ وین ڈیتھ سیٹس می فری. میرے پاس وہ روشنی ہے کہ جو مجھے وہ بصیرت دے گی جو اس سے ہزاروں گنا زیادہ روشن ہے جب موت مجھے آزاد کر دے گی. تو آنکھ اور کان نہ ہونے کے باوجود, یعنی حقیقی, جیسے ہم نے حقیقی بتایا تھا من میں اس کے مقابلے, اور اسی قسم کی چیزوں کو کبھی دیکھ کر بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ اور کان نے حقیقتاً ہمیں بہرا اور اندر کیا. کہ جو اصل حقیقت ہے اس کو روکنے میں, اس کے وزن کو روکنے میں یہاں روکا ہے. لیکن اگر خدا ہم سے کہے کہ آؤ میں تمہیں اس رستے میں لے چلوں تو ہم چلیں گے. ابو بصیر کے ساتھ یہی پتا کہ امام ابو بصیر نابینا تھے, جب انہوں نے ایک دفعہ شکایت کی امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے ہاتھ پھیرا جب نظر آ رہا ہے, کہاں نظر آ رہا ہے. لیکن اب دوسری چیزیں جو نظر آ رہی تھی وہ آرام ہو گئی. ابو بصیر کے تھان میں رہنا چاہو گے, تھان میں اس حال میں کہ نہیں بس آنکھوں کا رہنا ہی چاہیے. تو ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ظاہری آنکھوں میں حقیقی آنکھوں کے کھلنے کو روک رہے ہیں, ظاہری کانوں میں حقیقی کانوں کے اوپن اپ ہونے کو لاک کیا. تو یہ حقائق سمجھ میں ان شاء اللہ اس کو اور ہم اگلی دفعہ اس کی وضاحت کریں گے بار بار کے ساتھ ملا کر. لیکن میں امید کرتا ہوں کہ سماعت اور بصارت کے معنی پہ آپ لوگ پہنچ رہے ہیں. کہ سماعت اور بصارت کیا چیز ہے؟ کہ ایک شے کی حقیقت تک پہنچنا, اس کی معنویت تک رسائی حاصل کرنا. اس تک پہنچنے کا ایک وسیلہ یہ ظاہری آنکھ اور کان ضرور ہے, لیکن سماعت اور بصارت صفات ہیں وجود انسانی کی. اور اگر یہ وجود انسانی بعض اوقات ظاہری آنکھ اور کان سے محروم بھی ہو جائے تب بھی اس کے سماعت اور بصارت تک پہنچنے کے امکانات ختم نہیں ہوتے, بلکہ اگر پازیٹو اپروچ اختیار کی جائے تو زیادہ بڑھ جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.